الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في نفس السورة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فقال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال جل وعلا في آخر السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين گزشتہ جمعہ آپ رات کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ کہف اور دجالی فتنے کے مابین جو تعلق ہے اس کے ضمن میں گفتگو کی تھی وہ گفتگو کچھ نامکمل رہی کچھ میں نے یہ محسوس کیا کہ بہت زیادہ مواد ایک ہی تقریر میں آنے کی وجہ سے بعض اہم نکات جو ہیں جس قدر واضح ہونے چاہیے تھے وہ واضح نہیں ہو پائے لہذا میں آج کا جمعہ بھی اسی موضوع کے لیے وقف کر رہا ہوں سب سے پہلے تو صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صحیح مسلم جامع ترمذی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ سنن نسائی مسند احمد ابن حنبل ان تمام کتابوں میں حضرت ابن عباس ابن عمر ابو سعید خدری اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے جو روایات آئی ہیں ان کتابوں میں ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ کہف انسان کو دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں مفید ہے بعض روایات میں پوری سورت کا حوالہ ہے بعض میں اس کا اول و آخر ابتدائی آیات اور آخری آیات بعض میں مجرد 10 آیات بہرحال یہ ثابت ہوتا ہے ان تمام احادیث سے کہ کوئی خصوصی تعلق ہے سورہ کہف کے مضامین کا دجالی فتنے کے ساتھ. پھر وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ احادیث میں اس کی جو علامات آئی ہیں، جو خصائص آئے ہیں دجال کے، وہ بھی میں نے بہت سی حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے، اور میں نے جو متعلقہ حصے ہیں عربی متن کے ان حدیث سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. ان کا جو حاصل ہے وہ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. ایک تو حضور نے ایک بات کی خبر دی کہ دجال کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے، اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ جیسے کوئی تیز جھکڑ جو ہے وہ کسی بادل کو لیے بھاگا چلا جا رہا ہو، اور روئے عرضی کی کوئی بستی نہیں بچے گی جس میں کہ وہ 40 دن کے اندر اندر اس کا حبوط اور نزول نہ ہو جائے. پورے پورے عرضی پر وہ گویا کہ اس کا طواف مکمل کر لے گا، اور وہ فتنہ جو ہے 40 دن کے اندر اندر اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس کی جو سواری ہے جسے حدیث میں گدھے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا سائز اتنا ہوگا کہ اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ نہیں بلکہ 40 باہ جو کہ 80 ہاتھ بنتے ہیں، ان کا فاصلہ ہوگا. حضرت علی کی روایت میں آیا ہے کہ 30-30 ہاتھ لمبے تو اس کے کان کو، اور ان کے درمیانی فاصلہ جو 80 ہاتھ کا ہوگا. پھر یہ کہ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کا ایک قدم اگر مکہ مکرمہ میں ہوگا تو دوسرا اس کا جو ہے وہ شام میں ہوگا. پھر یہ کہ اس کی آواز بیک وقت پوری دنیا میں سنائی دے گی. پھر یہ کہ اس کو علاج معالجے پر اتنی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ بعد ہی وہی الفاظ جو قرآن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کے لیے آئے ہیں کہ عمر الاکمہ والابرہ، کہ میں مادر ذات جو اندھا ہے اس کو درست کر دیتا ہوں، اور کوڑھی کو صرف ہاتھ پھیر کر درست کر دیتا ہوں، وہی الموتا، اور مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں. تو یہی قدرت دجال کو بھی حاصل ہو سکے گی. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک انسان کو چیرے گا اور دو حصوں میں تقسیم کرے گا، پھر چیرے گا اور زندہ کر دے گا. پھر اسے اتنا تصرف حاصل ہو جائے گا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں نکال تو فصلیں لہلہاتی ہوئی کھیتیاں جو ہیں وہ نکلے گی. وہ بالکل ویرانوں پر سے گزرے گا اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے زمانے میں یا اس کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے یہ کہہ کر کہ ہم روحیں ہیں تمہارے آبا و اجداد کی، فوت شدہ لوگوں کی، اور علامتیں بتائیں گے وہ کہ دیکھو مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں تمہارا والد ہوں یا تمہارا فوت شدہ دادا ہوں. وہ کچھ ایسی نشانیاں بھی بتائیں گے کہ جس سے لوگ مان لیں گے کہ ہاں یہ وہی ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ ایک شخص اپنے آپ کو سمجھتا تو یہ ہوگا کہ میں مومن ہوں، لیکن یہ کہ اس دجالی فتنے سے اس کے ذہن میں دل میں جو شبہات پیدا ہوں گے اس سے اس کا ایمان زائل ہو جائے گا، اور وہ فوراً اس دجال کی پیروی اختیار کرے گا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا. اور پھر یہ کہ آخری جو فتنے کے اثرات ہوں گے وہ یہ کہ عورتوں پر بھی یہ فتنہ اثر انداز ہوگا، وہ گھروں سے نکلیں گی، نکلنا چاہیں گی، اور شریف آدمی جو ہے انہیں پکڑ پکڑ کر اپنی ماؤں کو اور بہنوں کو اور اپنی اور دوسری رشتہ دار خواتین کو، اپنی پھپھیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے کی کوشش کرے گا کہ وہ گھروں سے نکلنا چاہیں. اور اس سب کا جو مجموعی نتیجہ جو ہے بخاری کی روایت میں آیا ہے، وہ الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ الفاظ بھی دوبارہ آج آپ کو سنا دوں. انہو مکتوب بین عینیہ کاف پا را، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کاف پا را. اب یہ کفر بنا کاف پا را، لیکن حضور نے کفر نہیں فرمایا، علیحدہ علیحدہ الفاظ، یعنی انتہائی جلی، اور ان کے جلی ہونے کی ایک جو کیفیت بیان کی گئی کہ یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، ہر مومن پڑھ لے گا اس کو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ، اس کو وہ کاف پا را لکھا ہوا اس کے پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان نظر آئے. یہ ہے وہ خصائص، اوصاف، صفات، علامات دجال کے جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور یہ صحیح احادیث ہے، ان کا سند کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ شکوک و شبہات. ان سب کا حاصل میں نے عرض کیا تھا کہ کیا ہے. ان سب کو اگر خلاصہ نکالیے تو وہ ایک جملہ بنتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کو اس قدر قدرت, اختیار اور تصرف حاصل ہو جائے گا کہ طبائع طبعیہ, فورسز آف دی نیچر, اور جو کائناتی قوتیں یونیورسل فورسز, وہ اس کے اختیار میں ہوں گی, وہ ان پر تصرف کرے گا. یہ گویا کہ اس دور کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی جس بلندیوں تک پہنچ چکی ہے, یہ در حقیقت آج سے 1400 برس قبل اگر اس کی تعبیر کی جاتی تو ان الفاظوں کے سوا اور ان تعبیرات کے سوا ظاہر بات ہے کوئی اور صورت ممکن نہیں تھی اس کو بیان کرنے کی. ہوائی جہاز کیا ہوتا ہے, راکٹ کیا ہوتے ہیں, ان کی رفتار کیا ہوتی ہے, ان کے کان کون سے ہوتے ہیں, رڈار کیسے ہوتے ہیں, اب یہ چیزیں اس طریقے سے اصطلاحات میں بیان کرنا ممکن نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, سب سے پہلے اسرائیل نے کر کے دکھایا کہ بالکل لکھو دکھے راہ کے اندر اس نے لہلہاتے ہوئے کھیت اور لہلہاتے ہوئے باغات جو ہیں بڑے ہی عمدہ باغات پیدا کر کے دکھایا. اب تو وہ چیز جو ہے آپ جا کر ابو ظہبی میں دیکھ لیجئے, سعودی عرب میں دیکھ لیجئے, کہ جہاں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے وہاں پیداوار ہو رہی ہے. آرٹیفیشل رین تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے, کوئی ایسی خاص بات رہی نہیں. اور یہ سارے تصرفات ہماری میڈیسن اور سرجری جس حد کو اب چھو رہی ہے اس میں یہ چیزیں جو ہے کوئی بعید اختیار نہیں رہی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہی اصل میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ کائناتی قوتوں پر اور طبعی قوتیں جو ہے قواعد طبعیہ, ان پر انسان کا ایسا تصرف کہ وہ ان کو اپنے استعمال میں لائے اپنی مرضی اور اختیار کے مطابق, یہ ہے گویا کہ دجالی فتنہ. اور وہ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ انسان فی الواقع اس درجے تک پہنچ چکا ہے, اس کی رسائی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہاں تک ہو چکی ہے. لیکن کیا یہ چیز فی الواقع فتنہ ہے, فی نفس ہی فتنہ ہے, فی الاصل فتنہ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں, سائنس کی ترقی فتنہ نہیں ہے, ٹیکنالوجی کی ترقی فتنہ نہیں ہے. در حقیقت جس شہر نے اسے فتنہ بنایا ہے وہ کہاں گیا ہے, پھر دوبارہ آواز بن لی ہے. جس چیز نے اسے فتنہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس ترقی کے ساتھ انسان کے ایمان, یقین اور روحانیت کی ترقی نہیں ہوئی, بلکہ ترقی معکوس ہوئی. یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ ساتھ رہتی, متوازن رہتی, بیلنسڈ رہتی, گاڑی کے دونوں پہیے جو ہے وہ ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے تو اس کے اندر کوئی فتنے والی بات نہیں تھی. بلکہ در حقیقت یہ تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے, علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا, اور اسی پر مبنی تھا انہیں خلافت عطا کیا جانا. تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے 4th رکوع میں بڑی حکمت کے ساتھ دو علم جو ہے ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. ابتدا میں علم اسماء, علم آدم الاسماء کلہ, اور اسی کو دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا فرشتوں کے سامنے کہ میں آدم کو جو خلافت عطا کر رہا ہوں تو اسے جو اختیار دے رہا ہوں اس کے ساتھ علم بھی دے رہا ہوں. گویا کہ آدم کی خلافت کی بنیاد یہی علم ہے. یہ علم پوٹینشلی حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا. کیا مانی؟ کہ حضرت آدم کی شخصیت میں وہ اپریٹس پیدا کر دیا گیا, رکھ دیا گیا, ودیت کر دیا گیا, یعنی سماعت, بصارت اور پھر عقل سے نتیجہ نکالنا, انفر کرنا, استنباط, استدلال, استنتاج. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, دیکھو, سنو, چکھو, چھوو, آبزرو کرو, آبزرویشن کو ایڈٹ کرو, جو بھی سینس ڈیٹا فراہم ہوا ہے اسے مرتب کرو, اسے نتیجے نکالو, آگے بڑھو. اس طریقے سے یہ انسانی علم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے این دم تک یہ بڑھ رہا ہے, اور ابھی نہیں کہا جا سکتا کب تک بڑھے اور کہاں تک پہنچے, واللہ عالم. لہذا یہ شے اصل میں فتنہ نہیں. اصل فتنہ کیا ہے کہ وہ جو دوسرا علم تھا جس کا ذکر 4th رکوع کے اختتام پر ہے, کہ جب چارج دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا کہ جس کی خلافت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا, تو ایک چارٹر دیا گیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا ایک چارٹر ہے, ایک فرمان ہے, فرمان خداوندی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, دیکھو اب جیسے جیسے میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے, یعنی وحی کے ذریعے سے ہدایت, تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اور جو تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے اور کفر کریں گے، انکار کریں گے ہماری آیات کا، وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کیا بات ہوئی، کیا چیز چھک رہی ہے؟ تو پہلے نہیں صحیح، تم نے ہفتے کے دوران کیوں نہیں دیکھا اس کو؟ تو یہ جو دو علم تھے، ایک علم بالحواس بالعقل، یہ انسانی علم ہے، ایک علم بالوحی، یہ آسمانی علم ہے. سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں اس کا ذکر ہے، اختتام پر اس کا ذکر ہے. خلافت کی اساس یہ علم ہے، لہذا یہ علم شر نہیں ہو سکتا اپنی جگہ پر، اللہ کا کا کرتا ہے، فی نفس ہی شر نہیں ہے. شر جو شے بنا رہی ہے اس کو، وہ یہ ہے کہ اس علم میں وہی سے انسان کا تعلق منقطع ہو گیا. اب ایک بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ، ایک بہت بڑی خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے، کہ ایک طرف وہ علم جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، انسان جو ہے چاند پر اتر چکا ہے اور نہ معلوم آگے کہاں کہاں تک جائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ اس علم میں وہی سے تعلق منقطع ہو چکا ہے، اس کو اب اپنا امام نہیں مانا جا رہا. میں نے اسی لیے آج شروع میں وہ دعا مانگی کہ اللہ اس قرآن کو وجعلہ لنا امام و نورم و ہدم و رحمہ، اسے ہمارا امام، ہمارے لیے نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. لیکن آج مسلمان بھی اس قرآن کو نہ اپنا امام بنائے ہوئے ہیں، نہ اس کو اپنے لیے ہدایت تسلیم کرتے ہیں، نہ اس کو کوئی حجت مانتے ہیں، اور پوری دنیا پر ایک گلوبل تہذیب کا غلبہ ہے، یہ عالمی تہذیب ہے. میں نے 67 میں جو مضمون لکھا تھا اسلام کے نشر ثانیہ، اس کا آغاز اسی سے کیا. اس کے بعد میں نے اپنی بہترین توانائیاں اور بہترین اوقات لگائے اسی کام میں، کسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق پہ دوبارہ قائم ہوتا ہے، ذہنی اور قلبی رشتہ دوبارہ استوار ہوتا ہے. تو اصل میں یہ علم، یہ ٹیکنالوجی، فی نفس ہی نہ شر ہے نہ فتنہ ہے. اس کو فتنہ بنانے والی شے یہ ہے کہ اس کا تعلق منقطع ہو چکا ہے آسمانی ہدایت سے، اور ایمان اور روحانیت اس میں نہ صرف یہ کہ ترقی نہیں ہوئی بلکہ تنزل ہوا ہے، ترقی یہ معکوس ہوئی، رجعت تہکرہ ہوا ہے، انسان اس کے اندر اس کے اعتبار سے تارے مزلت میں چلا گیا ہے، پاتال میں جا پہنچا ہے، جبکہ اس کی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ اس کی اوج تھوڑیا پر پہنچی. یہ ہے در حقیقت اصل میں فتنہ. اور یہ تہذیب جو ہے، یہی میں نے اس نشر ثانیہ والے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ عالمی تہذیب ہے. ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ مادیت پر مبنی ہے، خدا، روح اور آخرت کے انکار پر مبنی ہے. اس کی ساری توجہ کا ارتکاز جو ہے وہ کائنات پر ہے، مادے پر ہے اور حیات دنیاوی پر ہے. گویا کہ حضور نے اس کو کس طرح تعبیر کیا، کس قدر خوبصورت الفاظ ہے، گویا کہ یہ جو جدید مادی تہذیب ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا کافارا کفر، یہی اس کے لیے علامت ہے، یہی اس کے لیے سمبل ہے، یہی اس کا گویا کہ اس میں علم ہے. یہ ملحدانہ تہذیب، یہ مادہ پرستانہ تحقیق ہے. خالص سائنسی انداز میں تو یہ کہا جاتا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ صاحب ہم نہیں کہہ سکتے اللہ ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہوگا، لیکن کائنات تو ہے نا، اس میں تو شک نہیں، لہذا کائنات کو سٹڈی کرو، فورسز آف دی نیچر کا سراغ لگاؤ، پھر انہیں ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو. اسی طرح روح کوئی ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے فیلڈ آف انویسٹیگیشن ہی میں نہیں آتی، ہماری تحقیق و جستجو سے باہر ہے، اس لیے کہ ہمارے حواس سے خمسہ اس کو دریافت نہیں کر سکتے، نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، ہم نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں. لیکن جسم تو ہے نا، یہ تو نظر آ رہا ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سنوارو، اس کو بناؤ، اس کی بھلائی کے لیے کام کرو. اسی طرح حیات اخروی ہے یا نہیں کیا پتا، کسی نے آپ کی خبر دی نہیں واپس، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خود آ جاتی ہے. لہذا اس کو آرام سے گزارنے کی جد و جہد کرو، اس میں زیادہ سے زیادہ اونچا تھاٹ انسان کا جائے گا تو ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر سوسائٹی. دیکھو بھائی، کوئی بھوکا نہ رہے، سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو، فیئر ڈیلنگ ہو رہی ہو، ہر ایک کو اپنی ترقی کے جو مواقع ہیں وہ کھلے نظر آ رہے ہوں، کسی کے لیے کسی بھی اعتبار سے وہ ہینڈی کیپ نہ رہ گیا ہو، بس یہی ہائیسٹ آئیڈیل انسان کا بنے گا، ویلفیئر اسٹیٹ یا ویلفیئر سوسائٹی، اس سے آگے انسان کا دن جائے گا، اس لیے کہ آخرت ہے یا نہیں پتا نہیں. لیکن جو بات مجھے ہٹ کرنی ہے وہ یہ کہ یہ پتا نہیں، ایگنوسٹسزم جس کو کہتے ہیں، کیپٹسزم جسے کہتے ہیں، جو جدید فلسفے کی معراج ہے، ایگنوسٹسزم، لا ادریت، ہمیں کچھ پتا نہیں. کیپٹسزم جس کو کہیں گے کہ اس میں شبہات ہیں، ارتیابیت ریت ہے، لہذا ایگنوسٹسزم اور سکیپٹسزم نے ان چیزوں کو تو خارج کر دیا بحث سے. میں مانتا کوئی مانے نہیں مانتا نہ مانے چھوڑو اس بات، بات تو اصل میں یہ ہے کہ اپنی توجہ کو مرتکز کرو یونیورس پر، فورسز آف دی نیچر پر، میٹر اور اس کی پراپرٹیز پر، اور حیات دنیاوی پر، اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو. یہ ہے آئیڈیل اس سیولیزیشن کا جو اپنے اثر اور نفوذ اور پھیلاؤ کے اعتبار سے یونیورسل ہے، پوری دنیا پر پھیلی ہوئی. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، مزید وضاحت کی اپنے اس کتابچے کی، اور اس میں ایک میں مثال دیتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال. دیکھیے زمین کے اوپر آپ کو فرق نظر آئے گا، کہیں پہاڑ کھڑا ہے اونچا سا ٹوٹا کھڑا ہوا ہے، کہیں غاریں ہیں، کہیں خشکی ہے، کہیں سمندر ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں لہلہاتے ہوئے باغات ہیں یا جنگلات ہیں گھنے. پھر اسی زمین پر ایک اور فرق بھی ہوتا ہے، یہاں واہگہ کا بارڈر آ گیا، پاکستان ختم ہو گیا، ہندوستان شروع ہو گیا، اس کے بعد کچھ عرصے جا کر اب یہاں ہندوستان ختم ہو گیا، بھارت ختم ہو گیا، بنگلہ دیش شروع ہو گیا. یہ سب زمین پر تقسیم ہے. اس کے اوپر آپ جائیے تو ایک ہی انولپ ہے، ایک لفافہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں فضا، ایٹماسفیئر، اس میں ہوا ہے. یہ ہوا اس پورے گلوب کو اپنے انگلف کیے ہوئے ہے، پورے گلوب کے گرد ہے اس کا ایک لفافہ، اور اس میں تو کوئی فرق نہیں. پاکستان پر بھی وہی ہوا ہے، ہندوستان پر بھی وہی ہوا ہے، جاپان پر بھی وہی ہوا ہے، اور وہ ہمالیہ پر بھی وہی ہوا ہے، بحر اوقیانوس پر بھی وہی ہوا ہے، اوپر جا کر کوئی فرق نہیں. بین ہی یہ بات آپ کو نظر آئے گی تہذیب، کلچر اور مذہب کے میدان میں، کہ زمین پر فرق نظر آئے گا. نچلے طبقات میں کہیں کوئی مذہب کا تصور بھی ہے، کوئی چرچ میں جا رہا ہے، کہیں کوئی مندر میں جا کر بتوں کو چوب رہا ہے، چاٹ رہا ہے، پوج رہا ہے، اور جا کے مسجد میں سفارہ ہوتے ہیں سفارہ تو غریب، وہ بھی معاملہ تھا، ابھی ذرا کچھ کے اندر صورتحال تھوڑی سی بدلی ہے، کھاتے پیتے لوگوں نے بھی دوبارہ مسجد میں آنا شروع کیا ہے. لیکن یہ کہ جس زمانے میں اقبال نے وہ بات کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، پردہ رکھتے ہیں کوئی دوبارہ تو غریب. تو گویا کہ نچلے اسٹریٹا جو ہے سوسائٹی کے، ان میں تو مذہب اور فرق اور اس کا تمدن کا فرق، تہذیب کا فرق، کوئی دھوتی باندھ رہا ہے، کوئی پاجامہ پہن رہا ہے، کسی نے کوئی اور لباس پہنا ہوا ہے. لیکن جو ہائر اسٹریٹ آف دی سوسائٹی ہے، دی انٹیلیجنسیا، دی ایلیٹ، دی ہائیسٹ اسٹریٹم آف بیوروکریسی، ان میں آپ دیکھیں گے کھڑے منہ فرق نہیں ہے، ایک ہی تہذیب، وہی لباس ہے، وہی وضاحت ہے، وہی چھری اور کانٹے کے ساتھ کھانا ہے، وہی ان کا لباس جو ہے، وہی ان کی ویلیوز ہیں. ایک ڈرائنگ روم کسی سکھ کا، بڑے دولت مند سکھ کا جا کر دیکھیے، اور ایک ڈرائنگ روم اسی آپ کے گلمرگ کے اندر کسی بڑے سرمایہ دار مسلمان کا جا کر، کوئی فرق نہیں ہوگا. جس طرح وہاں کی سجاوٹ ہے ویسے یہاں سجاوٹ ہے. اللہ اللہ خیر اللہ، تہذیب و تمدن، عورتوں کا لباس، عورتوں کی وضاحت، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میں نے تو اسی گلمرگ کے اندر آج سے 6-7 سال پہلے جب مجھے ایک مشاہدہ ہوا تھا، وہ میں نے بیان کیا ہے کئی مرتبہ، کہ میرے ایک کلاس فیلو تھے، ظاہر بات ہے ہم عمر ہوں گے، ایک سال بڑے ہو یا ایک سال چھوٹے، پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اردو شادی نہیں کی 5-6 سال پہلے، جب کہ گویا کہ بڑھاپا جو ہے اس کا آغاز ہو گیا تھا، کم سے کم میں تو یہ محسوس کرتا ہوں، انہیں شادی کی سوجی، شادی کی انہوں نے، اور مجھے خاص طور پر انوائٹ کیا کہ میری شادی میں ضرور شرکت کرو. میں نے معذرت کی کہ نکاح میں تو میں شریک ہوتا ہی نہیں اگر وہ مسجد میں نہ ہو. ہاں ولیمے میں آیا تھا، خیر یہ کمپرومائز ہو گیا، ولیمے میں آ جاؤں. ولیمہ تھا یہی گلبرگ کے ایک ہوٹل، اثر کے وقت مجھے جانا تھا گیا میں. اب جو میں نے وہاں کا منظر دیکھا، 250-300 مرد جمع تھے، اتنی خواتین، اور پھر یہ کہ تاخیر پر تاخیر، مغرب کا وقت ہو گیا. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے اجازت دے، حاضری میری لگ گئی ہے، باقی یہ کہ مجھے جانے دو، مغرب کا وقت ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، بات کا یہیں اہتمام کریں گے. تو اس نے کہیں سے ہوٹل والوں سے چادریں وغیرہ مانگ کے چادریں بچھائیں، لیکن 3 افراد صرف نکلے اس منزل میں سے نماز مغرب کے لیے، ایک میں خود تھا، ایک میرا وہ دوست جس کے بارے میں میرا سوئے زن یہ ہے کہ وہ بغیر وضو کے کھڑا ہوا ہوگا صرف میری وجہ سے. ایک صاحب اور بمشکل نکلے وہاں سے کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، وہ جماعت بنی ایک امام اور دو مقتدی نے جماعت کرائی. پھر وہ لباس اور وضع قطع اور کہتے اور گفتگو کے انداز، اچانک مجھے یہ خیال آیا، میں بھولتا نہیں ہے اسی طرح کی اصل میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فلیش ہوتا ہے انسان کے ذہن کے آگے، ایک فلیش سمجھ میں آیا، بجلی سی کون گئی، کہ ہم واگے سے 14-15 میل مغرب میں بیٹھے ہیں اور واگے سے 14-15 میل مشرق میں امرتسر ہے. اگر اسی وقت امرتسر میں کسی ہندو یا سکھ کے ہاں شادی ہو رہی ہو تو کیا فرق ہوگا اس قدم تمدن میں اور اس تمدن میں؟ اور میرا اس وقت کا ریئیکشن بڑا شدید تھا وقتی طور پر، کہ پھر ہم نے یہ خونی لکیر کاہے کو کھینچی ہے، یہ خونی لکیر جس کے اوپر کتنا خون بہا ہے اور کتنی عصمتیں لوٹی ہیں کاہے کے لیے، اگر یہی تہذیب یہاں ہے وہ تہذیب وہاں. بہرحال وہ تو ایک فوری رد عمل ہوتا ہے. اس وقت جو میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ اپر سٹریٹا پر آپ چلے جائیے تو ایک ہی تہذیب ہے، وہی مادیت، مادی انداز، مادی سوچ، میٹیریلسٹک ویلیوز، دس ورلڈلی پرسوٹ، وہ جو ہے نا وہ ہے، ٹھیک ہے آخرت ہے بس، باقی یہ کہ وہ مقصود و مطلوب نہیں ہے، مقصود و مطلوب نہیں ہے، بھاگ دوڑ تو اس کے لیے. وہی بات جو سورہ کہف کے آخر میں کہی گئی ہے، یہ اس کے مرکزی مضمون کا گویا کہ وہ دوسرا ٹوٹا ہے جو آخر میں گڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کہیے ان سے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ کے اعتبار سے، اپنے اعمال اور جد و جہد کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری سعی و جہد صرف حیات دنیاوی کے اندر بھٹک کر رہے ہیں، مطلوب مقصود سوائے دنیا کے دنیا، اور وہ سمجھتے رہے ہم بہت کامیاب ہیں. دیکھو میں نے ایک مل وہ لگایا تھا، ایک دوسرا لگا لیا ہے، ایک فیکٹری سے شروع کیا تھا، آج میری 3 فیکٹریاں ہیں، آج میں نے وہاں سے کام شروع کیا تھا، آج میں یہاں پہنچا ہوا ہوں. وہ سمجھ رہا میں کامیاب ہو رہا ہوں. ہم یا سبون انم یو سے نور سنا اولائک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ ہیں چاہے زبان سے کہتے رہے کہ معافرت کو مانتے ہیں، انہوں نے در حقیقت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے وزن کے لیے ترازو کھڑی ہی نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ جو غیظ و غضب ہے اللہ کا، یا تو یہاں ظاہر ہوا ہے، اور یا یہ کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ ہے دو کھوٹے جو گڑے ہوئے ہیں اس سورہ کہف کے اندر، ایک پہلے رکوع میں اور آخری رکوع میں، درمیان میں بھی ہے کھوٹیاں جو اس کے جو عمود ہے ان کا، جو رسی ہے درمیان میں جو اس کے تمام مضامین کو جوڑتی ہے، وہ ان دو کھوٹوں کے ساتھ بدیون رہتی ہے، اس کے ساتھ اس کے مختلف حصے جو مضبوط ہیں. یہ تو میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ تفصیل سے کروں گا. اس وقت میں پھر آ رہا ہوں اس مضمون کی طرف جو تیزی میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا، کہ اس جدید تہذیب کی یہ کیفیت کیوں ہوئی، غلطی کہاں ہوئی، تشخیص کرنی پڑتی ہے مرض کی، کون سا حادثہ ہوا، کب ہوا، کب انسان نے ڈیویٹ کیا ہے اس کے راستے مستقیم سے، اسٹریٹ پاتھ سے آدمی کہیں مڑتا ہے. دیکھیے بات بڑی اہم ہے کہ انسان سیدھا چلا جا رہا تھا، کہیں مڑ گیا پھر سیدھا جا رہا، ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ڈیویٹ ہے، آگے تو آپ اس سے آگے آگے دیکھیں گے تو سیدھا ہی سیدھا ہے. اگر آپ اس پوائنٹ آف ڈیویشن پر جہاں سے انحراف ہوا، ڈیویشن انحراف، جہاں سے انحراف ہوا ہے اس کو سمجھ لیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ اس سے پہلے پہلے تو سیدھی کی سیدھی لائن ہے، ایک زاویہ ہے، ایک جگہ ادھر جا رہا ہے پھر ادھر جا رہا ہے، تو اس پوائنٹ کو آپ نے جہاں سے وہ مڑ گیا ہے اس کو جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اس کی تعین جو ہے یہ ہے اصل کام. وہ تعین ہے جو سورہ کہف کے شروع میں کی گئی ہے، اور میں نے جیسا کہہ دیا تھا سورہ کہف کے پہلے رکوع کے مضامین کی عام جو تشریح ہوتی رہی، تفسیر ہوتی رہی عام مفسرین نے، ان میں یہ نکات نہیں آئے. قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ وہ اس انداز میں بات بیان کرتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی وہاں سے گزر جائے، کسی اہم نقطے کو مس بھی کر جائے، تب بھی یہ کہ بالکل محروم نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ ہدایت، علم، معرفت، رہنمائی مل جاتی. چنانچہ باس کے معنی بھی کیے گئے عذاب، بہت بڑا عذاب. اور اسی طریقے سے فلاح کا باق النفس کا اعلیٰ آثاری، جس کے معنی بھی کیے گئے کہ اس کے جو نتائج اور عواقب ہوں گے اور اس سے مضمون مکمل ہو جاتا ہے، وہ بھی معنی ان کے ہیں. لہذا اسے میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کہ فوق کل ذی علم علیم، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کی ایک سطح ہے، پھر اور نیچے اتریے تو اور گہری سطح ہے، اور نیچے جائیے تو اور گہری سطح ہے، اور ویسے فیتم لس ہے، اس کی گہرائی کو کوئی ناپ ہی نہیں سکتا. اللہ کا کلام ہے، اس کی گہرائی اور اس کا عمق جو ہے وہ تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اسے ناپ سکے. یہ باٹم لس ہے، اتھا، اس کی کوئی تھا نہیں ہے، اتھا ہے یہ، اس کا کوئی باٹم نہیں. لہذا اس دور میں بعض حقیقتیں جنہیں میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا اور آج پھر دوہرا رہا ہوں، ان کا اشارہ کیا سب سے پہلے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ. یہ ہماری اس صدی کے جو علماء میں سے جو معروف علماء ہیں، ان میں یہ ایک اعتبار سے بہت ہی یونیک منفرد مزاج کے آدمی، فارغ و تحصیل دیوبند کے، لیکن اس کے بعد ایک فضل حق خیر آبادی مکتب فکر ہے علیحدہ، جو معقولات سے بحث کرتا ہے، فلسفہ منطق معقولات، ہندوستان میں وہ ٹاپ پر ہے اس پر. پھر وہاں سے انہوں نے تحصیل کی مکمل، پھر تصوف کی وادیوں کے اندر اور بہت ہی گہرائیوں کے اندر گئے، پھر وہ دار العلوم دیوبند میں پڑھاتے بھی رہے. تو یوں سمجھیے کہ ان کا جو اصل قلعہ ہے وہ تو دیوبند ہے، تعلیم بھی وہیں سے پائی، پڑھایا بھی وہیں، لیکن یہ کہ اس حلقے سے باہر بھی انہوں نے معقولات اور خاص طور سے تصوف کا بڑا گہرا مطالعہ کیا. تو گویا کہ جامع معقول و منقول، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں. منقول یعنی وہ علوم کے جو قرآن اور حدیث سے متعلق ہے، نقل پر مبنی ہے، نقل کیا گیا ہے، یہ منتقل ہوا ہے قرآن اللہ سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر منتقل ہوا ہے امت مسلمہ کو محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نقل ہے، منتقل ہو رہا ہے. حدیث رسول صحابہ کے ذریعے تابعین کو منتقل ہوئی، تابعین سے تبع تابعین، یہ نقل ہے. اور عقل، منطق، فلسفہ، یہ دوسرا گوشہ ہے. تو جامع معقول و منقول اور جامع ظاہر و باطن، طریقت و شریعت، یہ دونوں ڈائمنشن ان کی جو بڑی بھرپور ہیں، اور میں نے بارہا یہاں پہلے کافی عرصے پہلے ذکر کیا کرتا تھا. میں دو کتابیں ان کی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جنہیں بھی دلچسپی وہ ضرور پڑھیں. ایک النبی الخاتم، سیرت پر بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی بڑی والیوم پر بھاری کتاب، اور ایک الدین القیم، جس میں دین کا فرق پڑھوا ہے. یہ دو کتابیں چھوٹی چھوٹی ہیں، بکتی ہیں، چھپتی ہیں، لیکن ذرا یہ کہ ثقیل انداز ہے ان کا، تھوڑی سی محنت کر کے انہیں سمجھنا ہوگا. انہوں نے ہی سورہ کہف کے مضامین کا تجزیہ کیا تھا اس زمانے میں. میرے پاس تو وہ کوئی کم سے کم 40 سال پرانا الفرقان کا پرچہ ہے جس میں وہ مضمون چھپا تھا، وہ میرے پاس محفوظ ہے، بہت بوسیدہ ہو چکا کاغذ، لیکن میں نے سنا ہے کہ کتابی شکل میں بھی یہ چیز سب کچھ ملتی ہے، سورہ کہف کے موضوع پر ان کی جو تحقیقات ہیں. تو میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کو ان کے حوالے سے اس لیے بیان کر رہا ہوں، میرا اصول یہ کہ جس کا کریڈٹ ہے اس کو دو لازمن، خام خواہ اپنا فلسفہ بیان کرنا اور اپنے لیے اس میں کوئی ترفو محسوس کرنا کہ مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ نے انسان، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کا اور فضل کا اور عطا اور سخا کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، لیکن جو شے جہاں سے ملی ہو اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، میرا اصول. اور میں متعارف کرا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں میں علمی دلچسپی ہے، ذوق ہے، وہ دو کتابوں کا مطالعہ کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ مزید مطالعے کے لیے ان کے لیے دروازہ کھول دے اور سوچے. ویسے یہ جو مضمون ہے سورہ کہف کا، وہ اور ثقیل انداز میں لکھا انہوں نے، اسے پڑھنا آسان نہیں، لیکن میری ان تقاریر کے بعد اگر پڑھیں گے آپ تو سمجھ میں آئے. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور دوسرے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے پھر ایک مضمون لکھا تھا میرے اس مضمون نشت ثانیہ کی مزید وضاحت کے طور پر اس کی تحسین کے لیے، وہ بھی چھپا تھا پہلے میثاق مدر حکمت قرآن میں، اور اب ہم جنوری فروری کا جو حکمت قرآن شائع کریں گے اس میں دوبارہ اسے شائع کر رہے ہیں. ان دونوں سے میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ جمع کر کے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، تاکہ یہ جو نوع انسانی کے ساتھ عظیم حادثہ ہوا ہے اس کا جو سبب ہے وہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کہاں ڈیویشن ہوئی ہے، انحراف کہاں ہوا. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، یہ انحراف ہوا ہے حضرت مسیح کے دین کو جب ایک نئے دین کی شکل دی گئی جس کا نام پالزم ہونا چاہیے، عنوان رہا کرسچینٹی، دین مسیح، حقیقت میں وہ پال کا دین بن گیا، اس لیے کہ حضرت مسیح کی تمام تعلیمات کو اس نے مست، سب سے پہلے اس نے توحید کو مست کیا تصویر کی صورت، اگرچہ توحید کو بھی برقرار رکھا، تین میں ایک، ایک میں تین، تین ایک ہے، ایک تین ہے، ایک ایسا گور دھندہ بنایا ہے کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے اس عقیدے کو مانا، گویا کہ یہ بات تقریم کر لی کہ عقیدے کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، یہ علیحدہ شہر ہے، اس کو علیحدہ رکھو، اس کو علیحدہ رکھو. دوسرا عقیدہ کفارے کا، کہ مسیح نے صلیب کے اوپر جان دے کر انتہائی ذلت آمیز موت قبول کر کے، جو خدا ہی تھا خود، اور خدا جو ہے وہ انسانی روپ میں آیا تھا، انکارنیشن، تجسیم، اس نے اپنے بندوں سے ان کے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خود سولی چڑھ کر قربانی دے دی. لہذا جو مسیح کو مان لے اس کے گناہ معاف، خاص طور پر وہ اوریجنل سن جو آدم نے کیا تھا، وہ جو وہ ممنوع شجر کا پھل انہوں نے کھا لیا تھا، وہ معاف، اور جو مان لے مسیح کو معاف اس کے گناہ. تیسری بات اس شخص نے یہ کی کہ حضرت مسیح تو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت جو ہے تم پر لاگو رہے گی، لیکن اس نے شریعت موسوی کو ثابت کر دیا، موجودہ جو مسیحیت ہے، جو در حقیقت پالزم ہے، اس میں کوئی شریعت نہیں، کوئی چیز فرض نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز حرام نہیں، حتان کوئی شریعت کا وجود نہیں. چوتھا کام یہ کیا حضرت مسیح کی تعلیم کے خلاف، حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے، اور لطفی ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی سے، عجیب ہے، ستم ظریفی دیکھیے، کہ یہ چیزیں بھی محفوظ ہیں بائبل کے اندر، یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. یہ ہدایت بھی موجود ہے اپنے حواریین کو کہ تم تبلیغ کے لیے نکلو، لیکن کسی غیر اسرائیلی کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے، تمہیں صرف تبلیغ کرنی ہے صرف اسرائیلیوں تک، بنی اسرائیل تک. وہ الفاظ بھی موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، وہ بھی موجود ہے، پڑھے جا رہے ہیں الفاظ، آج بھی انہیں مانا جاتا ہے کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے گوسپل کا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی ساکت بھی کر دیا پال نے، شریعت ساکت اور غیر اسرائیلیوں کے اندر بھی تبلیغ کی جائے گی اور اس مذہب کی جو ہے اشاعت کی جائے گی. کفارے اور شریعت کے ساکت ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ عقیدے کا تعلق عمل سے بھی منقطع ہو. تسلیس کا نتیجہ کیا تھا؟ کہ عقیدے کا تعلق عقل سے ختم، اور ان دونوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ عمل سے ختم. لہذا یہ عجیب مذہب ہے عیسائیت، جو حقیقت میں عیسائیت نہیں ہے، یہ مس نومر ہے، غلط نام ہے، یہ ہے پالزم، جس کا کوئی پہلو سوائے ڈوگما کے ہے. ڈوگما ہے، بس ڈوگما ہے، عقیدہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ، کوئی بات نہ شریعت کا اور نہ ہی کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ احکام کے اندر ہوتی ہے. اس کا جو نتیجہ نکلا اس کو سمجھیے. شروع میں جب انہوں نے تبلیغ کی ہے عیسائیوں نے، اور کافی عرصے تک تو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحیح پیروکار وہ بھی باقی رہے، اور پال کے جو پیروکار تھے وہ بھی چلتے رہے. اور یہاں نوٹ کر لیجئے، ہماری تاریخ میں بالکل اسی کا پیرلل ہے عبداللہ ابن سبا کی شخصیت، جو پال نے کیا دین مسیح کے ساتھ، وہی عبداللہ ابن سبا نے کیا دین محمدی کے ساتھ علی صاحب الصلوۃ والسلام. یہاں بھی الوہیت علی کا عقیدہ، یہاں بھی پھر اور اسی قسم کے دوسرے عقائد جو ہے وہ شامل کیے گئے، لیکن یہ کہ بہرحال دین محمدی چونکہ آخری دین ہے، امت محمد آخری امت صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، اگرچہ وہ خیالات بھی چلتے رہے، لیکن اصل دین محمدی بھی تھا. لیکن دین مسیح کے ساتھ حادثہ یہ ہوا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا، حضرت مسیح علیہ السلام کے جو صحیح پیروکار تھے وہ کمزور پڑتے چلے گئے، وہ کم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ بالکل ناپید ہیں. آج کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے جو حضرت مسیح کی اصل تعلیمات کا پیروکار ہو، عیسائی. اور یہی جو نیا دین تھا، نیا مذہب تھا، نیا عقائد تھے، یہ جو پال نے شروع کیے تھے، رفتہ رفتہ انہیں چل گیا. کو معلوم ہے کہ ابتدان صدیوں سے بت پرست قوم تھے، ان کے دیوی دیوتا گاڈ گوڈیسز. جب رومیوں میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو یہ ایک دوسری بات ہے جو آج میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے. جب یہ تبلیغ کرتے تھے تو توحید کو سامنے رکھتے تھے، اور جب توحید کو لوگ مان لیتے تھے پھر تصدیق کی طرف آتے. توحید کے اندر قوت تسخیر ہے، معقول شے ہے، دل کو اپیل کرنے والی شے ہے، دل پر جا کر لگتی ہے تیر کی طرح. لہذا توحید کو پیش کر کے اور پھر تصدیق کے دام کے اندر ان کو پھنسانا، یہ ان کا طریقہ تھا. اور آج جب میں سوچ رہا تھا تو میں خاص طور پر نوٹ کر کے لایا ہوں، بین ہی یہی کام اس دور میں قادیانی کر رہے ہیں. قادیانی جہاں بھی تبلیغ کرتا ہے در حقیقت وہ رسالت محمدی کی تبلیغ کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سے دل کو نرم کرتا ہے، جب معلوم ہوا کہ لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا ہوئی، دین محمدی یہ ہے، تعلیم یہ ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چپکے سے نقب لگا کر اور نبوت غلام محمد جو ہے غلام احمد اس نبوت کا بھی اس کے ساتھ غنیمت بتا دیتا ہے. بالکل یہی کام جو آج قادیانی کر رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی تعریف کے اندر بھی وہ پیرللز جو ہے وہ سمجھ لینے چاہیے. کیا وجہ ہے قادیانیت کی تبلیغ کیوں ہو رہی ہے؟ کتنے ہی مغربی ساحل جو ہے افریقہ کے اس کے ممالک کے اندر بڑی تیزی سے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اسی طریقے سے یورپین ممالک کے اندر تیزی کے ساتھ، جرمنی میں آپ جائیے بڑی ان کی طاقت وجود میں آ چکی ہے، اور مختلف جگہوں پر بہت منظم تبلیغ کر رہے ہیں. ان کی کامیابی یہی ہے کہ اصل میں تو آگے رکھتے ہیں دین محمدی کو، رسالت محمدی کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں اپیل ہے عقل کے لیے، قلب کے لیے، روح کے لیے، اس سے مسخر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ زمینے کے طور پر وہ غلام احمد کا نام چپکا کر انہیں قادیانی بنا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض ہمارے لوگوں نے جب جا کر پھر وہی مغربی جو ریاستیں ہیں، مغربی ساحل کی افریقہ کی، وہاں جب جا کر حقائق جو ہے پیش کیے ہیں، تو بہت بڑے پیمانے پر پھر وہاں لوگوں نے قادیانیت سے تائید ہو کر صحیح اسلام کو اختیار کیا. ان کا ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا، اب یہ آپ کا جرم ہے کہ آپ نے تو ہمیں پہنچایا ہی نہیں، پہنچایا ان لوگوں نے، اور انہوں نے ہمیں جو ہے اپنے سمجھے کے اندر پھانس لیا. کوتاہی تو آپ کی ہے کہ آپ آئے نہیں، آپ نے تبلیغ کی فرض ذمہ داری اپنی ادا نہیں کی. بہرحال یہ ثانوی چیزیں دو پیرلل اپنی ہسٹری کے اندر جو ہے اس ہسٹری آف کرسچینٹی کے اعتبار سے ان کو سامنے رکھ لیجیے. ایک جو پال نے کیا حضرت مسیح کی تعلیمات کے ساتھ، وہی عبداللہ ابن سبا نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ. اور جو کچھ کے انہوں نے اپنی تبلیغ میں کیا، توحید کو پیش کرو، یہی وجہ ہے کہ وہ توحید کو علیحدہ نہیں کر سکے تکلیف سے. تین میں ایک، ایک میں تین، تین ایک ہے، ایک تین ہے، وہ ایک پہ آنا پڑتا تھا، اس لیے کہ تین کو منوانا آسان کام نہیں تھا، عقل کے اندر کوئی گنجائش نہیں، منوائی جا سکتی ہے توحید، اس کی پھر وہ تعویلیں کر کے اور اس کو تین بنا دینا، یہ بات کا مطلب ہے. لہذا یہ رومن امپائر میں ان کی تبلیغ تیزی کے ساتھ آئی، تصادم بھی بہت ہوا، ان کو بہت سی قربانیاں بھی دینی پڑی، اس میں کوئی شک نہیں. 200 برس تک، 300 برس تک مسلسل یہ ان کا جو ہے ایک اس پورے معاشرے کے اندر تصادم جاری رہا ہے، پرسیکیوشن ہوئی. لیکن اس کے بعد، اب یہاں بھی میں ایک مثال بیان کر دوں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، جو ہمارے ہاں اکبر نے کیا تھا اور جو کبھی حضور کے زمانے میں ہرکل کرنا چاہتا تھا، وہ کیا 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن قسطنطین قیصر روم نے. اکبر کیا کرنا چاہتا تھا، یہاں نوٹ کر لیجیے کہ ہندوستان میں سب سے بڑی مصیبت جو ہے یہ مذاہب کا آپس کا اختلاف ہے، یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی، ہندوستان بڑی طاقت بن نہیں سکتا آپس کا تفرقہ. لہذا ایک سیاسی مصلحت کے پیش نظر اس نے یہ سوچا کہ ان تمام مذاہب کو ہاون دستے میں ڈالو، کوٹو، اور پھر ایک صفوف بنا کر وہ ایک مذہب بنا دو، کا نام مذہب اکبری، دین اکبری، دین الہی، جو بھی چاہے. سیاسی سوچ کے اعتبار سے بڑی ذہانت کا مطلب. دوسری میں نے مثال دی ہے، یہی کرنا چاہتا تھا حضور کے زمانے میں جو قیصر روم تھا، ہرقل، ہرقلیس، وہ یہ چاہتا تھا، اس پر منکشف ہو چکا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ دین ہے وہ آخری جس کی خبر دی تھی حضرت مسیح نے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ میری پوری مملکت ایک وقت مسلمان ہو جائے تاکہ میری حکومت قائم رہے، اس لیے کہ مسلمان صحابہ کی طرف سے بات یہی آتی تھی، اسلام لے آؤ، تم ہمارے برابر کے بھائی ہو، تمہارے مقبوضات، تمہارے مملوکات، تمہاری ملکیتیں سب برقرار ہیں، نہیں اسلام لاتے ہو تو نیچے ہو کر رہنا پڑے گا، یوم الجزیہ کا یدی وہ صاغرون. یہ بھی نہیں منظور تو تلوار فری آلٹرنیٹ. وہ یہ چاہتا تھا اور اس نے کوشش کی تھی جو بلایا تھا ابو سفیان کو, اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے, جب حضور کا نام مبارک پہنچا ہے تو اس نے کوشش کی کہ کسی طرح اپنے تمام درباریوں کو بھی کنونس کر لے کہ واقعی یہ رسول ہے, نبی ہے, ان کو ماننے لگے. اس میں وہ ناکام ہو گیا, لہذا محروم رہا. وہ جو بیڑی پڑی ہوئی تھی پاؤں کے اندر سلطنت کی اور حکومت کی, اس کی وجہ سے وہ دین سے, دین اسلام سے محروم رہا. کانسٹنٹائن نے یہی کیا جو اکبر نے کیا تھا. اس نے این بلاک, این ماس کنورشن اختیار کر لی کہ پوری مملکت روما جو ہے وہ کرسچین ہو گیا, عیسائیت پالیز, عیسائیت میں کہیے پالیز. لیکن اس کے بعد ابھی ایک مرحلہ باقی تھا, سلطنت روما ہی کے مقبوضات میں یونان بھی تھا. یونان مرکز رہا ہے سائنس کا, فلسفے کا. اب سائنسدانوں نے اور فلسفیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا, کیسے غیر معقول باتیں ہیں, یہ غیر منطقی باتیں ہیں, یہ کیا, کیسے ان لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے, پوری سلطنت کا اس کو مذہب کیسے قرار دیا جا سکتا ہے. 200 برس کس کشمکش میں گزرے ہیں. لیکن اس کے بعد اب نوٹ کیجئے, اور اس کی بڑی تفصیل ہے جو ہمارے پروفیسر سلیم چشتی مرحوم و مغفور نے بیان کی اس مضمون میں جو چھپے گا انشاءاللہ, پھر آپ اس کا مکمل مطالعہ کر سکیں گے. 529 عیسوی میں جسٹینین جو قیصر روم تھا, اس نے اپنے پوری مملکت کے اندر فلسفہ اور سائنس کی تعلیم کی ممانعت کر دی, اور تمام یونانی فلاسفہ اور سائنسدانوں کو اپنی مملکت سے نکل جانے کا حکم دیا. یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, ہسٹوریکل ایونٹ. 529 اور نوٹ کیجئے, 571 میں حضور کی پیدائش ہونے والی ہے. فرق اتنا ہی ہے بھی, یہ کوئی 50 برس کا فرق ہے. اور 629 کے آس پاس جنگ تبوک, سلطنت روما کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہونے والا ہے. 632 میں حضور کا انتقال ہوا ہے, تو سمجھ یہ 630 کے اندر, 31 کے اندر جنگ تبوک ہوئی ہے, اور اس سے بھی پہلے جنگیں بہت ہوئی ہیں. تو یہ ایک صدی کا فرق ہے, اس ایک صدی میں جو کچھ ہوا اس کو سمجھ لیجیے. تو انہوں نے گویا کہ ایک مصیبت سے تو چھٹکارا پا لیا کہ سائنس اور فلسفے کی تعلیم حرام ممنوع, اور سائنسدان اور فلسفے نکل جائیں میری مملکت. اس کے بعد اب میں چشتی صاحب کے الفاظ جو پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں, میں وہ سنائی دوں آپ کو. جب جسٹینین قیصر روم نے یہ دیکھا کہ حکمائے یونان نصرانیت کے خلاف اپنے عقائد پر فلسفیانہ اعتراض کرتے رہتے ہیں, تو اس نے تنگ آ کر 529 عیسوی میں اپنے قلمرو میں فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو ممنوع قرار دے دیا, اور تمام فلاسفہ اور حکماء کو جلا وطن کر دیا. اغیار کی طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد نصرانیوں کی زبان بن گئی, اور ذہنی غلامی کے لیے کلیسائے روم کے اساتف اعظم پوپس نے یہ قانون نافذ کیا کہ جو عیسائی کسی مذہبی عقیدے یا کسی کلیسائی فرمان پر اعتراض کرے گا, اسے کلیسا سے بھی خارج کر دیا جائے گا اور ملعون قرار دیا جائے گا, یعنی جیتے جی اچھوت, اور بعد وفات اس کا لاشا بے گوروں کا پتہ. اجانب اور اقارب دونوں کی طرف سے بے فکر ہو جانے کے بعد کلیسائے روم نے خلاف عقل عقائد کے ساتھ, وہ جو میں گنوا چکا ہوں, تسلیس اور توحید کا گورکھ دندہ جو خلاف عقل, انکارنیشن خلاف عقل, کفارے کا عقیدہ خلاف عقل, یہ تمام جو عقائد ہیں ان کے, اور اس میں ایک عقیدہ کو اور بھی میں نے آج صبح پڑھ رہا تھا, تو ایک عقیدہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو شاید اس پر ہنسی آئے, لیکن یہ عقیدہ ہے, ڈاگما ہے. ٹرانس سبسٹینسیشن وہ یہ ہے کہ جب پادری عشائے ربانی کے وقت روٹی اور شراب پر یسوع کا نام لے کر دعا کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ سے متبرک کر دیتا ہے, تو وہ روٹی یسوع کا جسم اور شراب یسوع کا خون بن جاتی ہے. اس ناقابل فہم عمل کو اصطلاح میں ٹرانس سبسٹینسیشن کہتے ہیں, کہ ایک چیز کی اب نوعیت بدل گئی, یہ روٹی کھاؤ یہ مسیح کا گوشت ہے, اور یہ شراب پیو یہ مسیح کا خون. ایسی ایسی چیزیں ان کے ہاں یہ چلی آ رہی ہیں, اور یہ عقائد میں شامل ہیں. اور ستم بادائے ستم یہ کہ ان عقائد کے ساتھ جو احکام استبدادی جابرانہ نافذ کیے گئے وہ کیا ہے, ذرا وہ بھی سن لیجئے. معیار حق و باطل بائبل نہیں کلیسا ہے, چرچ جو فیصلہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں یہ بائبل میں تو یہ لکھا ہے, بائبل معیار ہے ہی نہیں, پوپ معیار. برا نہ مانے, میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں آج کسی خاص فرقے یا کسی گروہ کے خلاف میں تقریر کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ کہ یہ علم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ کے اجتماعات کا مقصد ہی تعلیم اور تلقین ہے. بہن نہیں یہی بات ہے کہ جو آج اپنی تمام و کمال صورت میں تو آغا خانیوں کے یہاں موجود ہے, اسماعیلیوں کے یہاں شریعت سے کوئی سروکار نہیں. آغا خان امام حاضر معیار حق و باطل وہ جو بات وہ کہتے ہیں, یہ رولز بائی ڈیکری, جیسے پوپ جو ہے وہ جو چاہے فرمان جاری کر دے, جس چیز کو چاہے حلال ٹھہرا دے, جس چیز کو چاہے حرام ٹھہرا دے, علت و حرمت کا پورا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, وہی امام حاضر کے اختیار ہے. جس طرح اس نے پال نے شریعت منسوخ کی تھی, اسی طرح اسماعیلیوں نے تبلیغ کو آسان بنانے کے لیے, یہ بڑا مشکل ہے, پانچ وقت کی نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی, 30 دن کے روزے بھی رکھنے پڑیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ جولائی میں آ جائے, جون میں آ جائے, مئی میں آ جائے, تو کون کانوں کو ہاتھ لگائے گا, کوئی شخص کہتے اس اسلام کو ہم قبول کر لیں, لہذا چلو تمہیں یہ بھی معاف, وہ بھی معاف, سب معاف, شریعت ساکت, مانو تو صحیح. بالکل یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, گمراہیاں وہی ہیں جو رپیٹ کرتے ہیں, لیبر بدل جاتے ہیں. ہمارے جو اسمہ عشری شیعہ ہیں ان کے ہاں یقین اب اس لیے نمایاں نہیں رہی کہ ان کے 1200 برس سے ان کا امام غائب ہے. اگر امام حاضر ہو تو وہ تو شکل یہی ہوگی, اس لیے کہ امام معصوم ہے, مسترد دعتا ہے, امام جو ہے وہ تو معصوم ہے, غلطی کر ہی نہیں سکتا, انفیلیبل, اور یہ کہ اس کی اطاعت شخصا اس کی اطاعت دادی, اور اگرچہ اس پر وحی نہیں آتی لیکن وحی کی انٹرپریٹیشن کرنے کا صرف اسی کو حق ہے, وہی بتا سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کے معنی یہ ہے, تم کون ہو, تم اپنے سر پر ڈھال کو لیے پھر رہے ہو, امام بتائے گا اس کے معنی کیا ہے, تمہاری سمجھ میں آئے تب بھی مانو, نہیں آئے تب بھی ماننا پڑے گا, تو یہ بالکل وہی نظام. لیکن چونکہ وہ تو غائب ہے نا, امام غائب, اس لیے وہ بات نمایاں نہیں, لیکن جہاں امام حاضر ہے وہاں وہ شکل جو ہے تمام و کمال موجود ہے. تو پہلا عقیدہ یہ کہ معیار حق و باطل بائبل نہیں بلکہ کلیسا ہے, اور کلیسا سے مراد ہے پوپ اور اس کے ماتحت مذہبی پیشواؤں کی جماعت. نمبر دو, ہر پوپ معصوم عن الخطا اور مطاع ہے, اس لیے اس کے احکام چون و چرا کے بغیر مانتے ہیں. نمبر تین, مذہب اور مذہبی عقائد میں عقل کو مطلق دخل حاصل نہیں. نمبر چار, کلیسائی روایات کا انکار بھی کفر ہے. نمبر پانچ, پوپ اور کلیسا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل, کنفیس کرو, کنفیشن, جاؤ مان لو, اور پھر توبہ نامے بکتے تھے, اس کی فیس تھی, اتنا بڑا گناہ ہے تو اتنے پیسے دو گے تو یہ توبہ نامہ ملے گا, ایک بہت بڑا دھندا, بہت بڑا کاروبار, سیاسی اقتدار بھی پوپ کے ہاتھ میں آیا, مالی ان کی دولتوں تک وہ ٹھکانے نہیں رہے, جیسے ہندوستان کے جو یہ جتنے جو ان کے بت خانے تھے, مندر تھے, ان کے اندر آپ کو معلوم ہے دولت کو دولت کے انبار تھے, سومناتھ کے مندر سے جو کچھ دولت نکلی ہے جب اس کو توڑا ہے اس بت کو, تو محمود غزنوی نے وہ تاریخ کے اندر, اسی طرح ان کی یعنی کلیسا کی ریاستیں اور ان کی دولت, ان کا سیاسی استبداد اور جبر. اور چھٹی بات یہ کہ کلیسا کے علاوہ کسی شخص کو بائبل لکھنے کا حق نہیں. بہرحال جب یہ صورت پیدا ہو گئی تو اب ایک عقل اور عقیدے کی کشمکش اور مذہب اور سائنس کی کشمکش جو ہے وہ یورپ میں شروع ہوئی, لیکن استبداد, اس کو خود یورپینز کہتے ہیں ڈارک ایجز, یہ ان کے یوں سمجھئے کہ مظلمہ, یہ دور ایسا ہے ان کا کہ بالکل تاریخی, نہ سائنس, نہ فلسفہ, نہ حکمت, کچھ نہیں, دو اختیار ہیں لوگوں کو ہاتھ میں, ایک بادشاہ ہے جو ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے تحت حکومت کر رہا ہے, ایک پوپ ہے, دو اختیارات ہیں لوگوں کی گردنوں کے اوپر, دو جوئے رکھے ہوئے ہیں, پوپ اس کو خطاب دیتا ہے ڈیفینڈر آف دی فیتھ, اور وہ اس کو ہز ہولینس کا خطاب دیتا ہے, دونوں مل جل کر, جس کو وہ کہا جاتا ہے عربی مقولے میں کہ نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون, آدھا میرے لیے آدھا تمہارے لیے, باقی یہ قوم تو جاہلوں کی ہے, اس کو محروم کرو. تو ایک تو طرف جو ہے وہ نذرانے پوپ لے رہا ہے, اس کے تحت جو اس کے اور نائبین ہیں, دوسری طرف فراج جو ہے وہ بادشاہ کے ہاں جا رہا ہے, اور عوام جو ہے جکڑے گئے شدید ترین ایکسپلائٹیشن, مذہب کے روپ میں بھی ایکسپلائٹیشن اور سیاست کے روپ میں بھی ایکسپلائٹیشن. یہی زمانہ ہے جبکہ جزیرہ نمایاں عرب میں وہ انقلاب آیا, انقلاب محمدی علی صاحب السلام و السلام, شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے خورشید توحید ایک تازہ شان کے ساتھ اور نئی زیادابیوں کے ساتھ جو ہے وہ طلوع ہوا, پھر انقلاب آیا,
خلافت راشدہ میں طوفان آیا فتوحات کا، سلطنت روما کی دو ٹانگیں توڑ دی گئیں، ایک سلامت رہی ہے، مغربی ایشیا سے بے دخل ہو گیا، شمالی افریقہ سے بے دخل ہو گیا، کیسر رہ گیا صرف آپ ایشیا میں کہہ سکتے ہیں تو لے دے کے ایک شہر جو ہے قسطنطنیہ وہ اس کے پاس تھا ترکی کا، ایشیا کوچر، باقی یہ ہے کہ اس کی جو بھی مقبوضات تھے وہ صرف جو ہے وہ یورپ کے اندر رہ گئے. اس کے بعد دور بنو امیہ آیا، پھر دور بنو عباس آیا، یہ تقریباً تمام 150 برس کے اندر یہ سارے ادوار جو ہیں، حضور کا دور باسعادت، پھر خلافت راشدہ، پھر دور بنو امیہ، یہ 150 برس میں ختم ہوئے. اب دور بنو عباس آیا. بنو عباس کے دور میں جو خلفاء تھے، مامون الرشید، ہارون الرشید، امین، انہوں نے علم اور فلسفے کی سرپرستی شروع کی. تمام وہ یونانی حکما جو مارے مارے پھر رہے تھے، سب جان بچاتے پھر رہے تھے، اور وہ سارے علوم کے جو دفن ہو چکے تھے، اب وہ سب آئے، سرفس پر آئے، ابھرے، تمام کتابوں کے اردو میں عربی میں ترجمے ہوئے، نئے نئے علوم ایجاد ہوئے، اور یہی سائنس اور فلسفہ مزید ترقی پا کر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ پر حملہ آور. ہسپانیہ میں قرطبہ اور گرناتا کی یونیورسٹیاں جو ہیں ان کو نوٹ کیجئے، وہاں سے آ کر یہ اٹلی اور جرمنی اور فرانس کا وہ نوجوان پیاس تو تھی نا، آخر عقل جو ہے اس پر تالا ڈال سکتے، ختم تو نہیں کر سکتے اسے، آپ زبان بند کر سکتے ہیں، ذہن کو جو ہے اس کو تو کام کرنے سے نہیں روک سکتے، اندر کی جو گھٹن تھی انہیں جب روشنی کی کرن نظر آئی، وہ لپکے اسپین کی طرف، ہسپانیہ کی طرف، گرناتا اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں میں، اور وہاں سے انہوں نے جو علم حاصل کیا بسر نو، اس کے نتیجے میں یورپ میں وہ دو تحریکیں شروع ہوئی، نوٹ کر لیجئے، ایک جس کا نام ہے تحریک اصلاح مذہب، ریفرمیشن، کہ ہم کس مذہب کو لیے بیٹھے ہیں جس کا عقل سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، کیسے مان لیا جائے کہ بائبل میں یار حق نہیں ہے بلکہ پوپ میں یار حق ہے، کیسے مانا جائے، پھر بائبل کا فائدہ کیا، کیسے مانا جائے کہ بائبل کو انٹرپریٹ جو ہے صرف پوپ کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، بائبل جس زبان میں ہے اس کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے اس مذہب کا جو نیا پیدا ہوا اصلاح مذہب کی تحریک سے اس کا نام ہے پروٹیسٹنٹ، پروٹیسٹ تھا یہ بغاوت تھی، یہ احتجاج تھا پاپائیت کے خلاف، اور پاپائیت کا جو استبداد تھا جس نے عقلوں پہ تانے لگائے تھے، جس نے کہ سائنس اور فلسفہ اور حکمت کی تعلیم کو حرام قرار دیا تھا، یہ گویا کہ اس کے خلاف ایک پروٹیسٹ تھا، پروٹیسٹنٹ مذہب لگا ہوا، رومن کیتھولک، اب وہ مذہب رہ گیا پروٹیسٹنٹ. یہ اور یہ تاریخ کے اندر پوری انسانی تاریخ میں مذہب کے نام پر جتنا خون بہایا گیا ہے یورپ میں، اس کا کوئی پیرلل پوری ہیومن ہسٹری میں موجود نہیں. جس طرح پروٹیسٹنٹ کے قتل عام ہوئے، جس طرح انہیں ان پر ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، جس طریقے سے کہ انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، یہ سارے کام جس بڑے پیمانے پر، یہ جو تنگ نظری ہے اور مذہبی جو شدت پسندی ہے، یہ آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں، پوری اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں. سب سے بڑا جو اختلاف ہے وہ شیعہ سنی کا ہے، کبھی بھی اس پر اس پیمانے کے اوپر شیعہ سنی کے درمیان تصادم نہیں ہوا جتنا یورپ میں ہوا پروٹیسٹنٹس اور رومن کیتھولکس کا، وہ ابھی تک چل رہا ہے، آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے ابھی وہی چل رہا ہے. لیکن یہ کہ خیر اب تو دور ہی اور آ گیا، اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. جب تک مذہب کی گرفت لوگوں پر تھی، تصادم بہت شدید، بڑی خونریزی ہوئی. نمبر دو، دوسری تحریک برپا ہوئی مسلمانوں کے زیر اثر قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں کے تحت، جس کا نام ہے تحریک احیاء العلوم، رینیسنس، علم کو دوبارہ زندہ کیا جائے، سائنس بھی، فلسفہ بھی، منطق بھی، علوم، فنون، ان سب کو دوبارہ آزاد کیا جائے. در حقیقت اسی تحریک احیاء العلوم نے ہی تو وہ شکل اختیار کی ہے جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کا مظہر بن کر سامنے آئی. لیکن حادثہ کیا ہوا، جب کوپرنیکس نے اور گلیلو نے یہ کہا کہ یہ زمین گول ہے، ہماری سائنس یہ بتاتی ہے، عقل یہ بتاتی ہے، آبزرویشن، انہیں کافر کا فتویٰ دیا گیا، ان کے اوپر بھی مقدمے چلائے گئے، سائنس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس اور فلسفے نے اپنا تعلق مذہب سے بالکل توڑ لیا، اس کے شکنجے سے آزاد ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تمہارا راستہ اور ہمارا راستہ اور ہے. اور اب جو سائنس اور فلسفہ یورپ نے پروان چڑھا، اس کی جڑ کے اندر ہے خدا اور وحی اور مذہب اور روحانیت، ان سب کا انکار، اس لیے کہ اس کے نام پر بدترین جبر ہوا ہے، اس کے نام پر بدترین استبداد ہوا ہے، اس کے نام پر عقل پر تارے لگائے گئے ہیں، اس کے نام پر علم ممنوع قرار دیا گیا ہے، لہذا رد عمل جب بھی ہوتا ہے انسان کے اندر، عام فرد کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب رد عمل پیدا ہو جائے، اسی لیے آپ کہتے ہیں ریئیکشنری، ریئیکشنری گالی کیوں ہے؟ ری ایکشن میں جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو پھر وہ حدود و قیود کی عام طور پر پابندی نہیں کر سکتا، رد عمل ہے، آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قوم اور تہذیب میں جب رد عمل پیدا ہو جائے، جب ریئیکشن پیدا ہو جائے، تو یہ پاپائیت اس مذہب، اس خلاف عقل مذہب کے خلاف رد عمل ہے کہ یہ تمام جو ترقی پھر یورپ میں ہوئی ہے اس کی جڑ کے اندر الحاد ہے، اس کے اندر پیوست ہے مذہب کا انکار. لہذا اس کے نتیجے میں سیکولرزم کا دور آیا کہ اچھا ٹھیک ہے مذہب کو رکھنا بھی ہے تو اپنی ذاتی زندگی کے معاملے تک رکھو، قوم سے کوئی سروکار نہیں، سیاست سے کوئی سروکار نہیں، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ حادثہ وہی تو ہوا. مذہب سے دوری کے نتیجے ہی کے اندر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نیشنلزم کا فلسفہ ابھرا. پہلے تو یہ تھا کہ انسان کی ترقی ہو رہی تھی تو ساتھ ساتھ یہ خیال بھی اگر رہتا بھائی کہ تمام انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، بھائی بھائی ہیں، تمام انسان ایک خدا کی کریشن ہے، یہ دو مشترک چیزیں تھیں انسان کے پاس جو انسان کو انسان سے جوڑ سکتی تھی. جب مذہب ختم ہو گیا یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی. اب تو ایولیوشن ہے، آرگینک ایولیوشن ہے، نہ معلوم ہم کون سے بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے اور وہ کون سے شمپنزیز کی ترقی یافتہ قلم ہے. وہ ہمارا نقطہ وحدت جو ہے نسل آدم کا، وحدت ہے نسل آدم کا. اور جب کریٹر کا تصور ختم ہوا تو جو ہمارے درمیان دوسری قدر مشترک ہے، میرا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہارا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مجھے تمہیں جوڑنے والی دو چیزیں موجود ہیں، ایک یہ کہ میرا خالق تمہارا خالق ہے، اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب، ایک یہ کہ میں اور تم دونوں آدم کی اولاد ہیں. رنگوں میں فرق ہوا کرے، زبانوں میں فرق ہوا کرے، مشرق و مغرب کے فاصلے ہوا کریں، کچھ بھی ہو، ہم سب کے سب آدم کی نسل ہیں. یہ سارے رشتے منقطع ہو گئے تو اب کیا رہا؟ ایک طرف سیکولرزم، دوسری طرف نیشنلزم. جو چیزیں نظر آتی ہیں رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، دنیا تقسیم ہو گئی. وطنیت کی بنیاد پر قومیتیں بننے لگی، جس پر وہ نظم کہی علامہ اقبال نے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. یہ ہے وہ حادثے کا اصل سبب. یہ وجہ ہے، اب نوٹ کر لیجئے کہ سورہ کہف کے شروع میں فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. یہ ساری جو چین آف ایونٹس میں نے گنوائی ہے، یہ جو سلسلہ واقعات ہے، اس کا پہلا سرا کہاں ہے؟ وہ عقیدہ ولدیت کے، مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور صلبی بیٹا ہے. یہاں سے چلا تو تسلیس بنی، یہاں سے ولاد چلا تو انکارنیشن ہوئی، یہیں سے وہ سارا جو ہے اب ایک کے بعد دوسرا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اینگل جو ہے زاویہ، اس میں ایک جگہ ٹرن ہوتا ہے، آگے تو اسٹریٹ لائن ہے، آگے تو چلتے جائیے. یہ جو عقیدہ ولدیت ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی علم تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ عقیدہ کھڑا. کبرت کلمۃً تخرج من افواہہم یقولون الا کذبا. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی، بہت بڑی گستاخی اللہ کی جناب میں جو انہوں نے کی، اور نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ. اس کے بعد آتا ہے فلعلک باخع نفسک علی آثارہ. اے نبی، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے نتائج پر. آثار کے لفظ کا حق ادا کیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آثار کہتے ہیں کسی چیز کے نتائج. ہم اثر قدم، آثار قدیمہ کہتے ہیں، جو چیزیں تھیں ان کے جو آثار باقی رہے ہیں. اسی سورہ کہف میں آیا ہے فرتد علی آثارہما قصصا، کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یہ پھر اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، آثار اسے کہتے ہیں. فرمایا جا رہا کہ یہ جو مذہب ہے پولیزم، اس کے جو نتائج نکلنے والے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ان کا علم آپ کو ہو جائے تو آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ بات کہاں تک کیا پہنچے گی. ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، اس کے کیا عواقب اور نتائج ظاہر ہونے والے ہیں؟ نو انسانی کو یہ کس تباہی تک لے کے جانے والا عقیدہ ہے؟ اس سے جو بھی چیزیں نتیجے کے طور پر سامنے آئے گی، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھی حاضر حدیث ہے. کہ یہ بات اگر نہیں مانیں گے اب قرآن ہے، دیکھیے یہ بات وہیں آگے جیسے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں تھا، ان ہذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اے یہودیوں اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، اس قرآن کے دامن میں آؤ، اور اے عیسائیوں اور اے سینٹ پال کے مذہب کے ماننے والوں آ جاؤ اس قرآن کا، بہذا الحدیث اس حدیث کا، اللہ کی یہ کتاب جو ہے اس کی تصدیق کرو، آؤ اس کے سائے میں، تو لو انسانی تباہی سے بچے گی، نہیں آئے تو جو عظیم تباہی دنیا میں آئے گی اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اور حضور سے کہا جا رہا ہے اس تباہی کا اگر تصور آپ کے سامنے آ جائے تو شاید آپ رنج اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلا دیں۔ اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا منادر حسن گیلانی نے بہت عمدہ بات کہی کہ در حقیقت شروع میں جو آیا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا، تاکہ خبردار کر دے یہ قرآن ایک بہت بڑی جنگ سے، ملت ہو جو اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، وہ بہت عظیم جنگ جو ہے، میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا یہ عالمی جنگیں جو اس صدی میں ہوئی ہیں، ان میں سے دو ہو چکی، تیسری کے لیے اسٹیج تیار ہو رہا ہے، کتنی بھی یہ ڈسارمنٹ ہو جائے کتنا بھی ہو جائے، وہ دو پہلوان اور دونوں اسی عیسائی دنیا سے تعلق رکھنے والے پہلوان، اس لیے کہ روس کی آبادی بھی عظیم اکثریت اسی عیسائیوں پر مشتمل ہے، وہ عیسائیت کو تو ہم نہیں مانتے ہیں، کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے رکن تو تھوڑے سے ہیں معلوم، اصل جو معاشرہ وہ عیسائی معاشرہ، لہذا جو بھی جنگ ان کے مابین ہوگی اور ان کے اندر گھن پسے گا، دوسرے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن فرسٹ ورلڈ وار وہ در حقیقت وہ بھی اسی تہذیب کا شاخسانہ تھی، سیکنڈ ورلڈ وار اور تھرڈ جو ہوگی جب بھی ہو اس کا جو نتائج نکلے گی اس کا آپ تصور کر لیجیے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، مَإِنَّا لَجَاعِلُوهُ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے ملیا بیٹھ کر دیں گے، ویران ہو کر رہ جائے گی یہ زندگی کے آسان ہو جائے، یہ قیامت کے اوپر بھی اس کو محمول کیا جا سکتا ہے، اس وقت بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس باسن شدیدم مل لدن ہو اس کا بھی نتیجہ ہے، یہ ایک بہت عظیم تباہی جو ہے اس پورے عرصے پر آنے والی۔ برسوں پرلے روز میں حیران ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے تو حیرانگی ہے اللہ کے لیے تو، علامہ اقبال کی حیات دنیاوی پر جو کتاب لکھی ہے ان کے صاحبزادے نے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے جو زندہ رود کے نام سے ہے، اس کا ایک اقتباس میاں عبد الرشید صاحب نے، یہ تین چار دن پہلے کا پرچہ ہے میرے پاس تاریخ اس کی نہیں ہے، اس میں آیا ہے زندہ رود کا یہ اقتباس، علامہ اقبال نے 18 نومبر 1931 کو ایک دن کے لیے وہ کیمبرج گئے تھے 1931، اپنے انتقال سے 7 سال پہلے، 38 میں ان کا انتقال ہوا ہے تو 7 سال نہیں بلکہ 6.5 سال، کیونکہ اپریل 38 میں انتقال ہوا، یہ ہے 18 نومبر 1931، کیمبرج میں جب انہوں نے تقریر کی ہے تو یہ تو خیر لمبا اقتباس سے پورا تو نہیں پڑھ کے سنا سکتا، لیکن ان کی تعبیر بھی وہی ہے کہ جنگ جو ہوئی ہے عالمگیر جنگ جو ہو چکی تھی اس وقت، دوسری عالمگیر جنگ تو ابھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو علامہ کے انتقال کے بعد کی بات ہے، دیکھیے علامہ کا میں اقتباس سنا رہا ہوں، یہ کیمبرج میں تقریر کر رہے ہیں طلبہ اور اساتذہ کے سامنے، میں نے آج سے 25 برس بیشتر اس تہذیب کی خرابیاں دیکھی تھی، یہ سن 5 سے 8 تک رہے تھے علامہ یورپ میں، ذہن میں ہوگا تو مغربی تہذیب کو وہاں اس وقت انہوں نے دیکھا تھا اور جس رخ پر وہ جا رہی تھی اس کو آبزرو کیا تھا، مشاہدہ کیا تھا، اسی وقت کے وہ اشعار ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو یہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ کی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک سے آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا، یہ اس دور کی نظر میں اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں نے آج سے 25 برس بیشتر اس تہذیب کی خرابیاں دیکھی تھی تو اس کے انجام کے متعلق بات پیشن گوئیاں بھی کی تھی، اگرچہ اس وقت ان کا مطلب میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا، دیکھیے عجیب بات کہہ رہے ہیں، یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بسا اوقات شاعری جو ہوتی ہے وہ الہامی ہوتی ہے، اور علامہ کی شاعری واقعی تن ایسی ہے، اس میں آورد نہیں ہے آمد ہے، جیسے کہ جو پرنسپل تھے غالباً ڈاکٹر یوئنگ ایف سی کالج کے، انہوں نے ایک مرتبہ وہ جو عیسائیوں کے ہاں عقیدہ ہے کہ وہی جو ہے وہ صرف بالمعنی ہوتی ہے، وربل ریولیشن کے یہ قائل نہیں ہے، کیوں قائل نہیں ہے، یہ 4 انجیلیں مانتے ہیں تو کون سی کو کہے کہ انجیل ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے کہ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں مسٹر بلیک تھے ایک امریکن بادری منٹگومری میں جو سائیوال کے علاقہ ہے، میں نے ان سے پوچھا تھا، میں پڑھ رہا تھا ان دنوں یہ جو فور گوسپل تھے، تو میں نے ان سے کہا وچ ون آف دم از بائبل، تو جواب یہ تھا نن آف دم از بائبل. میں حیران ہوا یہ کیا کہہ رہا تھا یہ. لیکن اگلا جملہ اس کا تھا بائبل از ان دم، نن آف دم از بائبل، بائبل از ان دم، یعنی جو مفہوم ان چاروں میں مشترک ہے وہ بائبل ہے، باقی لفظاً کوئی بھی بائبل نہیں. یہ اس کا قول تھا. تو ڈاکٹر یوئنگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک دعوت میں جمع تھے تو علامہ اقبال سے انہوں نے بڑے انداز میں، بڑے سٹل انداز ہوتے ہیں، اس انداز میں کہ اس کا جواب اب علامہ جو ہے وہاں پر ذرا سا بھی اگر ان کے انداز کے اندر اپولوجیٹک بات ہوتی تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوتا مسئلہ. کہا کہ میں نے سنا ہے آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی، دانشور، روشن دماغ، آپ بھی وہی باللفظ کے قائل ہیں، وربل ریولیشن کے قائل. اب علامہ اقبال نے جو جواب دیا، حاضر جوابی کی بہت بڑی مثال، کہ جی ہاں بالکل، اور مجھے تو اس کا تجربہ خود ہے، ذاتی تجربہ ہے. مجھ پر جب شعر اترتا ہے تو الفاظ کے ساتھ اترتا ہے، میں اس کے اندر لفظی تغیر کرنا چاہتا ہوں تو نہیں کر پاتا. یہ بات جو ہے اپنے تجربے کی، کہ جب وہ ایک متن کا تو شاعری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک طوفان کہا تھا، فرمائشی شاعر نہیں تھے علامہ اقبال، کہ آپ کہیں شعر لکھ دیجئے، آپ فلاں لکھ دیجئے، یہ لکھ دیجئے، فرمائشی شاعر نہیں تھے. ان پر تو ایک اندر سے طوفان سا آتا تھا، ابھرتا تھا، اور وہ پھر دریا کی طرح بہتے تھے اشعار. تو انہوں نے کہا کہ میرا تو اپنا تجربہ یہ ہے کہ اشعار مجھ پر اترتے ہیں. ظاہر بات ہے اس کے بعد کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ بات کہہ سکتے ڈاکٹر ہوئی. تو وہی علامہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اشعار تو میں نے اس وقت کہے تھے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، یہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. لیکن خود مجھے اس کا ابھی پوری طریقے سے فہم نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے بات پیشین گوئیاں کی تھی، اگرچہ اس وقت ان کا مطلب میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا. یہ 1907 کی بات ہے، اس سے 6 سال بعد یعنی 1914 میں میری یہ پیشین گوئیاں حرف بحرف پوری ہو گئی. 1914 کی جنگ یورپ دراصل اہل یورپ کی اس غلطی کا نتیجہ تھی، یعنی مذہب و حکومت کی علیحدگی اور دہریانہ مادیت. اور علامہ نے فرمایا بالشویزم یعنی یہ کمیونزم جو ہے، یہ بھی مذہب و حکومت کی علیحدگی کا طبعی نتیجہ ہے. میں نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ مادیت سے گریز. ساتھ ہی کہا علامہ نے اسی تقریر میں، چند روز قبل انگریز خواتین کے ایک بہت بڑے مجمع میں مجھ سے کہا گیا کہ میں خواتین کو کچھ نصیحت کروں. میں نے انہیں کہا کہ انگریز خواتین کا سب سے پہلا اور سب سے اہم فرض یہ ہے کہ وہ آئندہ نسل کی دہریانہ مادیت کے چنگل سے، آئندہ نسل کو دہریانہ مادیت کے چنگل سے بچائیں. مذہب بے حد ضروری چیز ہے، اور مذہب عرفان و اطاعت کا نام ہے. یہ ہے در حقیقت وہ جنگوں کی پیشن گوئی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَيِّمَ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر اس قرآن پر یہ ایمان نہ لائے عیسائی تو پھر جو نتائج نکلیں گے، یہ مغربی تہذیب اسی ماتا پرستانہ انداز میں جب آگے بڑھے گی، جب یہ پورے قرآن عرضی کو انگلف کرے گی، اپنی لپیٹ میں لے لے گی، پھر جو تباہیاں اس کی ظاہر ہوں گی، اس کے آثار، اس کے نتائج و عواقب اے نبی اگر آپ کے سامنے لے آئے جائیں تو آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں. یہ ہے ان آیات کا وہ مفہوم کہ جو مولانا مناظر احسن گیلانی کی بعض تصریحات کی روشنی میں اور مزید جو ہے میں نے بعض شواہد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ در حقیقت فتنہ دجالی یہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، مذہب اور روحانیت پاتال کو پہنچ گئے. یہ اپالنگ گیپ ہے، ان دونوں کے درمیان اتنی وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے کہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے وہ در حقیقت اب اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. ایک بہت بڑی تباہی اور بربادی جو ہے اس کی تلوار انسان کی گردن پر لٹکی ہوئی ہے، اور یہ خود کردہ رائے لاجے دے، یہ اپنے ہی اس رد عمل کا نتیجہ ہے کہ باپائیت کا غیر معقول، غیر منطقی اور عقل کے اوپر تالے چڑھانے والا مذہب، مذہب کے نام پر استبداد کرنے والا مذہب، تم نے اس کو اختیار کیا، اس کو فروغ دیا. اس کے نتیجے میں رد عمل میں انسان نے مذہب، خدا، آخرت، وحی سب کو اٹھا کر پھینک دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان مادی ابدیت کی اس انتہا کو پہنچ گیا ہے، روحانیت سے اس درجے عاری ہو چکا ہے کہ اس کی اپنی ہی ترقی اس کے لیے وبال جان اور خطرہ جان بن گئی ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. چند منٹ بیٹھیے، اعلانات بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں ساتھ کے ساتھ ہی کیا کرتا ہوں. آیا ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، بعض مضامین کا اسی کے حوالے سے، بعض مسائل جو ہے ہمارے اور جو بیرونی ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو بھی ہو جائے گی. یہ پچھلا پرچہ نہیں چھپا تھا، دو پرچوں کا یہ قائم مقام پرچہ آیا ہے، زخیم ہے، قیمت بھی بارہ دو پرچوں کے مساوی ہے، 10 روپے ہے، لیکن ان میں دو مضمون نہایت اہم آئے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسیات سے دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ عبد الحمید جتوئی صاحب کا جو انٹرویو شائع ہوا ہے اس پرچے کے اندر اس کا لازمن مطالعہ، اس لیے کہ مسئلہ سندھ کے بارے میں ایک نقطۂ نظر بہت کھل کر سامنے آ جائے. اس کے لیے میں آپ کو ذرا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، متعارف کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر 2000 کا مجمع یہاں ہے تو شاید 20-25 سے زیادہ آدمی نہیں ہوں گے جو عبد الحمید جتوئی سے واقف ہوگی ہے کون، سوائے اس کے کہ یہ سن لیں گے کہ ایس این اے کا پریزیڈنٹ ہے، سندھ نیشنل الائنس، اور وہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، تو گویا کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ ناقابل اتفاق ہے، اس کی بات تو ہم سن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو تعارف کرا دوں، یقیناً وہ اس وقت سندھ نیشنل الائنس کے پریزیڈنٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے انتہائی شدید مخالف، اس کے ساتھ ان کی کوئی دوستی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. مزید یہ کہ بھٹو مرحوم کے وہ ساتھی تھے ابتدا سے، اور پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، لیکن یہ شخص وہ ہے جس کی اصول پسندی کو ذہن میں رکھیے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہ تقریر کی تھی کہ جو لوگ بھی، اور یہ انہوں نے انٹرویو میں ذکر کیا، پی آئی ڈی سی میں جلسہ ہوا تھا، کوئی ان کا اجتماع ہوا تھا کراچی میں، پی آئی ڈی سی کی بلڈنگ میں، جب وہاں وہ الفاظ کہے تھے کہ جو مشرقی پاکستان جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، تو یہ شخص علیحدہ ہو گیا کہ تم اگر اس رستے پر جا رہے ہو تو میرا رستہ ہو رہا ہے، تمہارا رستہ ہو، میں تمہارے ساتھ نکل رہا ہوں. اسی وقت علیحدہ ہو گیا، اور اس دور میں بھی شدید ترین رہی مخالفت اس کی بھٹو صاحب کے ساتھ. اور انہی کی گرفتاری کے لیے یاد ہوگا، میں یاد کرا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو سی او پی کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی کوٹھی کی تلاشی لی گئی تھی، یہ خیال تھا کہ وہ جتوئی نے چھپایا ہوا ہے، اس لیے کہ پولیس ان کو گرفتار کرنا چاہتی، اور اس پر احتجاج کرتے ہوئے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے استعفی دیا تھا وزارت سے. یاد کر لیجیے ان واقعات. یہ وہ شخص ہے جتوئی، اور عبد الحمید جتوئی. پھر یہ کہ سی ایم سید سے مجھے شدید اختلاف ہے، وہ کہتا ہے وہ ایک ریئیکشن کا شکار ایک شخص ہے، وہ جو علیحدگی چاہتا، میں قطعاً علیحدگی کے حق میں نہیں، اسی صورت بھی علیحدگی جو ہے سندھ کی اس کو میں صحیح نہیں سمجھتا، میں اسے سوسائڈل سمجھتا ہوں. یہ ہے اس شخص کا تعارف. آج بھی ترمیم کو وہ معقول قرار دے رہے ہیں، جو اس وقت پیپلز پارٹی کے جو حلق کی سب سے بڑی ہڈی بنی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر بہت سے پہلو جو ہے معقول ہیں، اور اس کے اندر توازن جو ہے صدر کے اور وزیر اعظم کے اختیارات کے اندر وہ ہونا چاہیے. لیکن اچھا، ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں، جو میرے قریب کے احباب ہیں چند، جو ان کے بھی بہت قریبی ہیں، میری ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، اگرچہ خواہش تھی میری. میں اس مرتبہ جب امریکہ گیا تھا تو سینٹ لوئس، وہاں مجھے کچھ ینگ سندھی ڈاکٹر سے ملاقات کا موقع ملا، بڑے نیک، نہایت اچھے آدمی، بہت ہی پیارے لوگ، مذہبی اعتبار سے بھی اور پروفیشن میں بھی بہت ٹاپ پر ہیں. اور عجیب بات ہے، وہ ایک شہر کے اندر وہ 5-6 جو ہے ٹاپ کے ڈاکٹر سندھی وہاں جمع ہیں. ان سے کچھ حالات گفتگو وغیرہ ہوئی تو انہوں نے مجھے متعارف کرایا کہ انتہائی مذہبی آدمی ہے، نماز روزے کا پابند، اور اس کے علاقے میں جو افسر ہوتے ہیں رشوت نہیں لے سکتے، جو بھی ان کا علاقہ ہے عبد الحمید سے کوئی نہ رشوت لینے دیتا ہے، نہ کوئی غلط کام جو ہے خود کرتا ہے انہوں نے کرنے دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے، لیکن پنجاب سے شدید شکایت، شدید شکوا، سندھ کی مظلومیت کا ایک شدید احساس موجود. تو ایسے لوگوں کی باتیں بھی اگر آپ نہیں سنیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو نتیجہ یہ ہے کہ درمیانی لوگ بھی اگر بالکل ناکام ہو گئے تو پھر جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں پھر وہ پھول کھیلتے ہیں، ان کی چالی ہوتی ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی. یہی وجہ ہے میں نے قرآن کانفرنس میں، محاضرات قرآنی میں سندھیوں کو بلایا، علماء سندھی بلائے، تقریریں کروائی، ان کی بات باتیں ہمیں بھی اچھی نہیں لگی، لیکن یہ کہ کچھ تو انٹریکشن ہو معلوم ہو. اس دور میں جبکہ ذرائع رسل و رسائل اتنے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دورے کے حالات سے واقف نہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پرچے میں بہت ہی قیمتی انٹرویو آیا ہے عبد الحمید جتوئی صاحب کا، اسے ہر شخص پڑھے. ایک عبد الکریم حامد صاحب کا جو تبصرہ آیا ہے وہ بھی میرے نزدیک بہت قیمتی ہے، اس کے حوالے سے اور بعض اور مضامین جو میں نے ان دنوں پڑھے ہیں تو ایک بات جو بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، ہماری سیاسی پارٹیوں کا بھی نومن کلیچر جو ہے وہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ یو پی کیا ہے، یہ یو آئی کیا ہے، اور وہ فلاں گروپ کون سا ہے، یہ فلاں گروپ کون سا ہے. اسی طرح اس وقت ہندوستان کی جو پارٹیاں ہیں تین جو اس الیکشن میں نمایاں ہو کر آئی ہیں، ان میں جو نظریاتی فرق و تفاوت ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے اس مضمون کے اندر نمایاں کیا گیا ہے. اور یہ میں نے بعض اور جگہوں سے بھی مطالعہ کیا ہے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اصل میں تین گروپ آئے ہیں، اب بھی سنگل لارجسٹ گروپ تو وہ پرانا کانگریس کا، کانگریس آئی اندرا کانگریس، نہرو فیملی کا جو بھی اقتدار کا دور تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ختم ہوا دور، اس کے بعد ہے جنتا دل، اور اس کے بعد ہے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی. یہ ہے تین بڑے بڑے، باقی کمیونسٹ ہیں، چھوٹے ہیں، مسلم لیگ کے بھی ایک دو ہیں وغیرہ وغیرہ. ان میں جو فرق و تفاوت ہے اس کو نوٹ کیجئے، اور یہ اصل میں بہت سے لوگوں کے علم میں. پہلی دو پارٹیاں دونوں سیکولرزم کے قائل ہیں، کانگریس بھی اور جنتا دل بھی، لیکن ان میں فرق ہے. نہرو کا سیکولرزم یہ تھا کہ مذہب کی نفی، ایک قوم ہندو اور مسلمان، ایک قوم، دو قومی نظریہ کی شدید مخالفت، پاکستان کی شدید مخالفت. وہ جو سیکولرزم تھا وہ در حقیقت کس شدت کو تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ بالکل یہ ایک قوم بنے، مسلمان اور ہندو جو ہے ایک قوم ہے، بنے کیا ہے، اور ان کے اندر کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے، اور مذہب بالکل یوں سمجھیے کہ صرف اپنے ذاتی معاملات ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جو سیکولرزم تھا اسے دو مرتبہ بڑی شدید ناکامی ہو گئی. پہلی ناکامی ہوئی پاکستان بننے کی شکل، یہ اس سیکولرزم کی ناکامی تھی، اس لیے کہ دو نیشن تھیوری جو ہے اس کو فتح حاصل ہوئی، پاکستان بنا. حالانکہ یہ لوگ تو چند مہینے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشوں پر پاکستان بنے گا، گاندھی جی کا یہ جملہ کچھ ہی روز پہلے تھا کہ میری لاش پر پاکستان بن کر کے بنا. اور دوسری شکست اب ہو گئی ہے اس میں، جو انتخابات کے اندر جو ان کو شکست ہوئی ہے، وہ بھی در حقیقت مظہر اسی کا کہ اس سیکولرزم کو وہاں کا ذہن جو ہے قبول نہیں کر رہا، نہ ہندو کا نہ مسلمان کا. یہ ہے در حقیقت وہ ایکسٹریمسٹ سیکولرزم کانگریس کا کہ جو پہلے ناکام ہوا 1947 میں، اور دوسری مرتبہ اب ناکام ہوا ہے یہ 1989 میں. جنتا دل جو ہے اس کا سیکولرزم یہ ہے کہ تسلیم کرو مذاہب کو، مسلمانوں کو بھی حقوق دو، سب جتنے بھی چھوٹے مذہب ہیں انہیں پرسنل لاء کے اندر آزادی دی جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہندو مت کا بھی احیاء ہونا چاہیے. نوٹ کر لیجیے اس بات کو. جبکہ جو کانگریس کا سیکولرزم ہے اس میں ہندو مت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس کا کوئی احیاء، اس کی کوئی ترقی، اس کی کوئی اہمیت. بالفعل چاہے وہ ناکام ہوتے رہے، اس میں بھی اندرا گاندھی نے جو ہے وہ مذہب کو کچھ انووک کیا ہے دوسری مرتبہ پاور میں آنے کے لیے، لیکن اصولاً کانگریس کا جو سیکولرزم تھا وہ یہ تھا کہ اس میں نفی، ہندو مت کے کوئی احیاء کا ایلیمنٹ نہیں تھا. تو اگر یہ وی پی سنگھ والی جو یہ جنتا دل ہے جس کی گورنمنٹ اب بنی ہے، میجر پارٹ اس کا، یہ بھی سیکولر ہے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف جاتی ہے یہ پارٹی، کہ انہیں اپنے پرسنل لاء کے اندر آزادی ہونی چاہیے، ان کے معبد محفوظ ہونے چاہیے، وہ ساری چیزیں، لیکن ساتھ ہی ہندو مت کا بھی احیاء ہونا چاہیے، ہندو مت کو بھی اپنی جگہ پر ترقی دی جانی چاہیے. تو کانگریس سے ان کا سیکولرزم تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن تیسری پارٹی جو ہے شدید ترین بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی، یہ در حقیقت ہندو مذہب کے ریوائول کی بہت بڑی علم بردار. اس کے پیش نظر یہ ہے کہ مسلمان نام اپنے مسلمانوں کے سے رکھیں، لیکن تہذیبی طور پر ہمارے اندر جذب ہونا پڑے گا، ہم ان کے علیحدہ تہذیبی تشخص کو برداشت نہیں کریں. یہ جو ہے انتہائی خوفناک ایلیمنٹ ہے، اور اس کے پیچھے آر ایس ایس، جن سنگھ، اور وہ وشوا ہندو پریشد، یہ تین چار پارٹیاں جو الیکشن میں نہیں آئی ہیں، یہ کبھی بھی براہ راست الیکشن میں حصہ نہیں لیتی. یہ ہے در حقیقت وہ پریشر گروپ جو اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس وقت دنیا حیران رہ گئی ہے، اور بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود حیران ہے، انہیں توقع نہیں تھی کہ اتنے ووٹ انہیں ملیں گے. یہ در حقیقت ایک انڈیکس ہے، ایک علامت ہے کہ ہندوستان میں اب ہندو مت کا احیاء اور ہندو فنڈامنٹلزم، وہ اس کے لیے تشدد، اس کی طرف جو ہے رو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو درمیانی پارٹی ہے جنتا دل، کیونکہ اس کی حکومت جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا اثر اس پارٹی کا ہوگا، اس کے بغیر تو کھڑی نہیں سکتی. یا تو جنتا دل اور کانگریس کا اگر کولیشن ہو گیا ہوتا تو گویا کہ سیکولرزم کی طرف بحثیت مجموعی پلڑا جھک جاتا، لیکن جب جنتا دل کا بی جے پی کے ساتھ ہوا ہے تو در حقیقت وہ ہندو ریوائولزم کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بہرحال اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں کے اعتبار سے اندیشہ ہے کہ خرابی کی طرف جائیں گے. اس لیے کہ بی جے پی نے اپنے منشور میں یہ دیا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کو یہ خصوصی رعایت نہرو نے دی تھی, یہ راجیو گاندھی نے, کہ ان کے پرسنل لا کو پوری پروٹیکشن ہے, کوئی عدالت جو ہے وہ اس کے اندر دخل نہیں دے سکتی. جب ہم پاور میں آئیں گے ہم اس کو ختم کروا دیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے انٹر میرجز ہوں بڑے پیمانے پر, اور ہندو جو ہے مسلمانوں کو اپنی سماج میں اپنی تہذیب کے اندر گم کر دیں, نام رہ جائیں گے, ہوتے ہوتے ان ناموں کی تعداد بھی ختم ہو جائے گی. وہ پارٹی جتنی بڑی تعداد میں ایک دم آئی ہے, یہ ہے در حقیقت بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے بھی اور اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے بھی اور خود پاکستان کے اعتبار سے. بہرحال یہ دو مضامین تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بہت اہم ہیں. ایک میرے کتابچے کی تلخیص آئی ہے فرائض دینی کا جامع تصور. ایک ہماری تاریخ کی ایک بڑی بھولی مصری شخصیت ہے, مصری محمد صدیق, جو پہلے مولانا ابو الکلام سے وابستہ ہوئے تھے حزب اللہ میں, پھر مولانا مودودی سے وابستہ ہوئے جماعت اسلامی میں. پھر یہ کہ ان سے بھی مایوس ہوئے. ان کے بارے میں یہ یاد رفتگاں کے طور پر تذکرہ بہت عمدہ ہے. یہ تو میں نے ندا کے بارے میں آپ سے عرض کیا, باقی یہ کہ چند اعلانات اور ہیں. انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب حسب معمول قرآن اکیڈمی میں درس ہوگا, درس قرآن, اور ہم ابھی صرف 5 آیتیں پڑھ سکے ہیں سورہ مزمل کی, اور آگے ابھی ہمیں انشاءاللہ تعالی کل آگے بڑھنا ہے. تنظیم اسلامی لاہور جنوبی کے تمام رفقا نماز کے بعد مکتبے کے پیچھے جمع ہو جائیں. ہمارے ایک ساتھی انصار احمد جو قرآن کالج میں ایک سالہ کورس کے طالب علم آج کل علیل ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہم اشف لہ وارحمہ. ایک عزیز دوست احمد اشرف ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہم اغفر لہ وارحمہ, اللہم اغفر لہ وارحمہ. حکمت قرآن کے تازہ شمارہ نصاب اور حکمت قرآن کے تازہ شمارے آ گئے ہیں, جو اگر آپ لینا چاہیں لے لیں. ندا کا تازہ شمارہ آ چکا, اس کا میں نے تعارف بھی کرا دیا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کا کیسٹ باہر موجود ہے, کل درس ہوگا جس کا میں نے اعلان کر دیا ہے. 14 دسمبر بروز جمعہ رات بعد نماز مغرب بڑی شاہو میں لاہور کی جو تنظیم اسلامی کی 4 شاخیں ہیں ان کا مشترکہ اجتماع ہوگا 14 دسمبر بروز جمعہ رات. تمام حضرات جو ہے نوٹ کر لیں, تمام رفقا نماز مغرب مرکز ہی میں ادا کریں. جمعہ کے بعد انشاءاللہ حسب ثابت سوال جواب کی نشست ہوگی.